الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم آمين باب من جاهد نفسه في طاعة الله وبه قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا أخلة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم يه باب من جاهد نفسه في طاعة الله جاهد يكف النفس عن إرادتها السيئة برے ارادہ جو ہے اس سے آدمی کو اپنے نفس کو بچانا وما یزغلھا عن العبادۃ اور جو دوسری چیزوں کو آدمی کو عبادت سے رو کے مشغول کر دے اور اللہ کی عبادت آدمی نہ کرے اتنے دنیا میں پھنسے کہ فرائض بھی ادا نہیں کرتا حج کو بھی نہیں جاتا اس کا فس دین کو بھی نہیں سیکھتا حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایسے کمائی کو میں حرام سمجھتا ہوں جس سے آدمی کو دین سیکھنے کی فرصت نہ ملے اتنا آدمی دنیا کماتا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا یا تو جماعت میں جائے یا علماء کے پاس میں جائے خانقاہ جائے اور یا کچھ روزانہ کچھ کتابیں پڑھیں معتبر علماء کی تو ایسا وقت نکالنا ضروری ہے تو یہ سب مجاہدہ میں داخل ہے کہ آدمی جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے نفس کے جو برے ارادے ہیں یہ ہے مجاہدہ جو برے برے خیالات آتے ہیں اس کے خلاف کرنا اور اللہ کی عبادت سے ایسی دنیا میں مشغول ہونا کہ اللہ کی عبادت جو فرائض واجبات سنت موقعہ ہے اس کو ادا کرنے کی بھی اس کو فرصت نہیں تو اس بارے میں یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا اور یہ فی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجاہدہ کرنا ہے پوری دنیا محنت کرتی ہے جو لوگ رستوں پہ کام کرتے ہیں جو کیسے کیسے معمار بلدس کام کرتے ہیں برئی کارپنٹرس کام کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ کام کرتے ہیں لیکن یہ مجاہدہ جو ہے فی طاعت اللہ یہ ہے وہ مجاہدہ یہ نہیں کہ اپنی دنیا کے لیے دوسری کوئی چیز کو لیے کے لیے بلکہ اللہ تعالی کے لیے اور اس حدیث میں بہت سارے اسباق ہیں جو اس کو پر دھیان کرے اور اس کو اپنانا اور اپنی زندگی میں لے آنے کی کوشش کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور غالباً یہ وہ موقع کوئی موقع ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے وہ بین انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اونٹ پر اونٹنی پر اونٹ پر جیسے کہ پیسنجر سیٹ لیکن سائڈ میں نہیں وہ اونٹ پر ایک آدمی آگے بیٹھتا ہے ایک پیچھے بیٹھتا ہے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور یہ جملہ بہت خاص ہے لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف پالان تھا کجاوا کا سیڈل اور سیڈل کے پیچھے جیسے ایک سیٹ ہوتی ہے نیچے بیٹھتے ہیں اور یہاں پیچھے کا حصہ اس کو بولتے ہیں, یہ ہے آخرۃ الرحل, یہ پیچھے کا حصہ اس کو پالان بولتے ہیں. یہی صرف میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا, الفاظ دیگر وہ یہ ظاہر فرما رہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب تھا, اور یہ محبت کی انتہا ہے کہ جب مجھے ایسا موقع ملا اب کتنا اس کو یاد کرتے اور کتنے شوق سے اس کو بیان کرتے کہ مجھے وہ موقع ملا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب تھا. صرف وہ کجاوہ جو ہے, کجاوہ کا پالان یہی ہمارے درمیان میں تھا, بالکل میرا جسم گویا کہ متصل تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے آدمی کو ایسی محبت ہونی چاہیے اپنے اساتذہ سے, ماں باپ سے, اپنے شیخ سے, جو ایسے محبت اور جو ایسے مواقع اس کو ملے تو ایسے مواقع کو بہت اس کو خیال کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے کتنا مبارک موقع ملا. تو جب یہ صورت حال تھی کہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے, حضرت معاذ اتنے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر دیکھو نصیحت کا اندازہ اور طریقہ کیسے نصیحت کریں. ہم تو بس ایسے کہ بیان کیا, ہم چاہتے 100 لوگ, 500 لوگ, 1000, 10,000 لوگ ہو اور ہم نے بیان کیا. یہاں بیان ہو رہا ہے اور کتنا اہم مضمون کا, اور سامعین میں سے ایک ہی آدمی ہے, اور یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہم نے بہت ہمارے شیخ رحمہم اللہ میں دیکھا کہ جب بیان کرتے ہیں, بیان مسجد میں, بیان مجمع تو بھی بیان پورا ہوتا ہے, وہاں سے آتے ہیں اب کچھ ساتھی لوگ آئے بیان شروع ہو گیا, کھانے پر بیٹھے بیان شروع ہو گیا, رات کو سونے کی تیاری لوگ خدمت کر رہے بیان شروع. یعنی یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہ نہیں جیسے کہ وہ علماء جن کو تنخواہ ملتی ہے بیان کرنے کو تو صرف وہ ایک بیان کرتے ہیں, بیان کر دیا اس کے بعد خلاص, پھر کچھ سیر تفریح کرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, ادھر ادھر کی گپ شپ, دنیا کی باتیں, دین کی باتیں, جب وہ منبر پر بیٹھتے اس وقت دین کی باتیں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے آدمی کو, جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ یا تو دین کی باتیں سنائیں یا خود مشغول ہو تسبیحات, تلاوت, ذکر, دعاؤں میں اپنا وقت کو ایسے ضائع نہ کرے. تو یہ سفر میں جا رہے اور یہاں بھی نصیحت, یہاں بھی بیان کا سلسلہ چل رہا ہے, اور کس انداز سے بھی کیسے حضرت معاذ کو متوجہ کیا. یہ بھی ہے کہ بیان کے اندر ہمارے شیخ فرماتے ہیں کبھی کوئی لطیفہ بھی سنا دو طلبہ کو بھی, تاکہ وہ پھر ایک دم سے ہوشیار ہو جاتے ہیں, سنتے ہیں. بہت سے طلبہ سامعین بیان میں سوتے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے ایک لطیفہ سنا تو سنایا اب سب جاگ گئے اور وہ سب پھر تازہ دم ہو گئے. آپ نے 2 منٹ لیے ایک لطیفہ سنانے میں اور وہ لوگ اب 15 منٹ اور آپ کو دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کے توجہ حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے کبھی سوال بھی کرو بیان میں, لوگوں سے پوچھو بھی, کبھی کسی کا نام لے کے بھی پوچھو تو لوگ, یعنی وہ میک اٹ لائیولی. یہ نہیں کہ بیان جیسے کہ ایک کسیٹ آن کر دیا, جیسے ہم حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اپنے شیخ کے ساتھ پہلی مرتبہ عمرہ حج کو تشریف لے گئے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, اس وقت نہ ٹیکسی تھے, نہ ٹرک تھے, نہ بس تھے, کچھ نہیں, یہ کیا کہتے ہیں خچر میول وہ ہوتے تھے سواری کے لیے. تو وہ ایسے ان کی تربیت ٹریننگ تھی کہ حرم کے باہر وہ سب اس کے جو مالک ہوتے وہاں ہوتے تھے, جس کو تنعیم جانا ہوتا تھا احرام باندھنے کے لیے, تو وہ آدمی کو سوار کرتے اور وہ خچر کو ایک مار تھپڑ مارتے اور وہ بھاگتا سیدھا تنعیم جاتا, وہاں وہ اترتے 2 رکعت نماز احرام باندھتے واپس, پھر وہاں آدمی ہوتا وہ بیٹھے وہ اس کو ایک مارتا اور یہ سیدھا حرم آتا. اب حضرت شیخ فرماتے اوپر سواری ہو یا نہ ہو اس کا کام ہے وہاں حرم کو جانا تنعیم کو جانا. تو ہم بھی بیان بس بیان مقصد ہے, لوگ سمجھے نہ سمجھے, کبھی ایسے مضمون بھی ہم بیان کرتے ہیں لوگ کے سمجھ کچھ بھی نہیں آتا. اور کتاب ریڈنگ بہت سے کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں خود بھی اس کو کوئی پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، اور بیچارے سامعین بھی کیا سمجھتے ہیں. تو بس ایک عمل کو پورا کرنا ہے، اس کا مقصد جو ہے اس کے طرف دھیان نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی توجہ کیسے تین مرتبہ ان کو پکارا، فرمایا یا معاذ، فقال یا معاذ قلت لبیک رسول اللہ، میں حاضر خدمت میں ہوں اے اللہ کے رسول. آپ ارشاد فرمایا کیا حکم، میری جان قربان ہے آپ کے لیے. آپ فرمائے وسعدیک، اور مجھے آپ کی خدمت میں اور سعادت ہے میری آپ کی خدمت میں، جہاں میری جان آپ پر قربان. اور اس میں یہ مجھے یاد آیا یہ لفظ سعدیک پر، یہ مولانا شمس العالم صاحب شاید اس دن سنایا میرے خیال سے، کہ وہ ہمارے شیخ کی خدمت مالش کر رہے تھے سر میں، تو حضرت نے فرمایا جس سے آپ کو دونوں جہاں کا مالک ملتا ہو، یعنی اللہ تعالی، شیخ آپ کا تعارف کراتا ہے اور آپ کو جوڑتا ہے اللہ تعالی سے، تو جس سے آپ کو دونوں جہاں کے مالک ملتا ہے تو وہ شخص یعنی آپ کا شیخ جو ہے وہ دونوں جہاں سے زیادہ آپ کو قیمتی ہونا چاہے، زیادہ دونوں جہاں سے زیادہ محبوب ہونا چاہے، آپ کو تیار ہونا چاہے دونوں جہاں آپ ان کے لیے قربان کریں. تو یہ ہے کہ ایسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ان کو دین ملا. اور ہم تو تقریباً شاید ہم سب ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اسلام تھا ہمارے گھر میں، لیکن صحابہ نہ وہ جانتے تھے اللہ کو، وہ بت وغیرہ کتنے، وہ شراب میں کتنے، زینا میں، اور کیسے دولت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے پاکیزہ زندگی نصیب ہوئی. صحابہ بھی بنے رضی اللہ عنہم وارضاہم کا لقب ان کو ملا، تو وہ جان دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور جو ایسے قربان ہوتا ہے اللہ ان سے بہت کام بھی لیتا ہے. تو یہ اس لبیک و صادیک، ثم پھر کچھ نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم سار ساعت، پھر تھوڑی دیر اور آگے چلے، ثم قال یا معاذ، پھر فرمایا اے معاذ قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر خدمت ہوں، میری سعادت ہے آپ کی کوئی میں خدمت کر سکوں، آپ پر میں قربان ہوں. ثم سار ساعت، پھر چلے ایسے ہی خاموش. آپ صلی اللہ، کتنا توجہ ان کا حاصل کیا، تین مرتبہ. ثم قال یا معاذ ابن جبل، یہ جملہ اور بھی خاص ہے، کیسے کبھی کسی کو اس کے پیارے نام سے ایسے ہی نام سے پکارنا، اور کبھی اس کا پورا نام لینا، اس کو اور بھی مزہ آتا ہے. اور حضرت معاذ نے اس حدیث کو بیان کیا کو دیکھو، ایک ایک لفظ کو انہوں نے نقل کیا کہ کتنے ان کو، کہ میرے اللہ کے رسول نے مجھے پکارا، مجھے کہا یا معاذ بن جبل قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون بیان کیا، اب پوری توجہ حاصل ہوئی، بہت اہم مضمون ہے، تو اس کے لیے اتنے اتنے اور کوئی نہیں ہے، پورا مجمع نہیں، ہزاروں کا مجمع نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے اور ان کو بیان فرما رہے، لیکن اتنا خلوص کہ 1400 سال ہو گیا کہاں یہ سفر مدینہ کے ارد گرد، کہاں آزاد ویل، کہاں پوری دنیا میں بخاری شریف پڑھائی جاتی حدیث شریف، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کلام پوری دنیا میں آج تک، وہ تو وہاں صحرا میں ڈیزرٹ میں سفر فرما رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کو کیسے محفوظ کیا، اور پوری دنیا میں اس کو اللہ تعالی نے 1400 سال، کتنا فتنہ کا زمانہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا. هل تدري ما حق الله على عباده، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے ان کے بندوں پر، اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالی نے آنکھ دی، زبان دی، اللہ تعالی نے ہوا دی، اللہ نے نیند جیسے نعمت دی، بہت بڑی نعمت جس کے ہمیں قدر نہیں، جب نیند نہیں آتی تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے نیند کتنی بڑی نعمت، سانس لینا کتنی بڑی نعمت، خدا نخواستہ پھیپھڑے لنگس میں تکلیف ہو اور آدمی سانس نہیں لے سکتا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے، آدمی سویا ہوا 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس کو کچھ پتہ نہیں لیکن سانس لے رہا ہے، اگر اس کا سانس بند ہو گیا تو وہ جاگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر بھی جائے، کتنی کتنی اللہ کی نعمتیں. تو جس خدا نے اور جس مالک نے یہ سب کچھ دیا تو اس کا حق کیا ہے، جیسے کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ کے باس کے پاس ہے 10,000 رین مہینے کے، تو پھر آپ کا باس کا بھی کچھ حق ہے آپ پر کہ آپ ٹائم پر کام پر آئے, آپ یہ کام کرے, آپ وہ کام کرے, جو آپ کے کام ہے جاب ڈسکرپشن وہ سب کام آپ کو کرنا چاہے. تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا, زمین دی, آسمان دی, برسات برساتے ہیں, کیا نعمت ہے, کھانا پینا کیا کچھ اللہ نے دیا, تو اللہ کا کوئی حق نہیں بنتا. ہاں حق ہے, کیا ہے اللہ کا حق, اور دیکھو اللہ کے کتنا کرم ہے, اللہ نے کتنا چھوٹا حق رکھا کہ اگر آدمی اللہ کا کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے جس کی اس کی جتنی اس کی تنخواہ اس کو اتنا کام کرنا. اللہ نے سب کچھ دیا, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے سب کچھ دیا, تو اللہ تعالی نے ایک بھی اللہ کا بھی حق ہے. وہ حق کیا ہے اللہ تعالی کا, اور اب دیکھو صحابہ کا ادب, کل تو اللہ و رسول عالم, یہ نہیں جیسے کہ ہم آپ طلبہ کے درمیان میں بھی کوئی بات اگر چھیر گئی تو ہر ایک وہ جھپک کے بولتا ہے, یہ ایسی بات ہے ایسی بات ہے, ہر ایک کہتا میری رائے یہ ہے, میری رائے یہ ہے, میری تحقیق یہ ہے. صحابہ ایسے کچھ نہیں, اللہ و رسول عالم, دیکھو کہ آپ میں جو بیٹھے ہوئے کون عالم ہے, کہا یہ زیادہ عالم ہے, ان کو ہم پوچھتے ہیں. لیکن یہاں ہم میں سے کچھ بھی نہیں, ہمارے شیخ فرماتے ٹرین میں سفر کر رہے, موم پھلی پینٹس منگاتے ہیں اور یہ پاپ کارن منگاتے اور کھاتے اور کہتے چلو ہم دینی گفتگو کرے, گویا کہ دینی گفتگو کوئی موم پھلی ہے اور کوئی پاپ کارن ہے اور کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور دین کی باتیں کر رہا ہے, یہ کوئی دین کی بات نہیں. اور یہ اور ایک میری رائے ایسی ہے, وہ بیچارہ نہ عربی پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے, اس کو کچھ بھی معلوم نہیں, کچھ ادھر ادھر کی باتیں سنی یا کوئی ترجمہ کی کتابیں دیکھی اور یہ کہتا ہے کہ میری دین کو یہ اپنی رائے کی بات ہے, دین کے جو اس کے بنیاد ہے اس سے بڑھ کر کوئی بنیاد نہیں, قرآن اور حدیث, کلام اللہ اور کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ ایسے بے ادب نہیں تھے کہ ہر بات میں کہ ہاں یہ میری رائے ہے, تم غلط کہتا ہو, میں زیادہ اچھا جانتا ہوں, اللہ و رسولہ عالم. اور جو ایسے جس میں ایسا تواضع ہوتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, اللہ اس کو گراتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حق اللہ علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, بس یہ کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے سب کچھ دیا, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور توحید جو ہے وہ تین اعتبار سے, عام متن ہم توحید کو ایک ہی اعتبار سے سمجھتے, یعنی توحید فی ذات کہ اللہ ایک ہے, وہ تو یہودی بھی کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے, عیسائی بھی اگر اس کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں اصل میں تو اللہ ایک ہی ہے, یہ کالے لوگ جو ہے اپنے پرانے جو طریقے پر چلتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک خدا ہے, ہندو بھی جتنے دیوتاؤں کو مانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے بھگوان خدا وہ ایک ہی ہے, تو وہ تو بہت سے لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں, وہ کافی نہیں ہے. دوسرا توحید فی الذات, پھر توحید فی الصفات, اللہ کی جتنے صفات ہے, اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے صفات, وہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں, اللہ جیسے رحمان ہے کوئی ایسا رحمان نہیں, اور اللہ جیسے رحیم ہے, ہم وہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی بہت رحیم دل ہے, بہت رحم دل رکھتا ہے, لیکن اللہ جیسے رحم کسی کے پاس نہیں, اللہ جیسے غفور کوئی نہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی میرا رزاق ہے, وہ تو یعنی اسباب کے اعتبار سے, لیکن اللہ جیسے رزاق کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھی دوا دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, اللہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو جتنے صفات ہیں اللہ کی ذات میں توحید, اللہ کی صفات میں توحید, اور اللہ کے افعال میں توحید, وہ بھی اس میں بھی توحید, ہدایت بھی ان, جب اللہ نے اتنا یہاں تک فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, تو ہدایت کے لیے اللہ نہ کوئی رسول اور نبی کے بھی محتاج ہے, اللہ تعالی کوئی اپنے کام کوئی فرشتوں کے محتاج نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں میں دین کا کام کرتا ہوں، اگر میں نے نہیں کیا کون کرے گا؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ وحدہ لا شریک. یہ پوری توحید پیدا کرنی چاہے. اکثر جو ہے ہم جو ہے دورہ سے بھی گزر جاتے ہیں اور اس کا علم ابھی تک ہمیں نہیں ہوتا، یعنی کہ توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال، یہ تمام چیزیں. تو یہ صرف اور جاننا بھی کافی نہیں، پھر پوری کوشش کرے اس کو اپنے اندر پیدا کرے، توکل اللہ کی ذات پر پیدا کرے. اکثر ہمارا توکل جو ہے اسباب پر ہوتا ہے، یا تو ہم نے صورت یاد کی نماز میں ہم پڑھیں گے، یا خطبہ زبانی یاد کیا تو اپنے دماغ اور اپنے محافظہ پر ہمارا بھروسہ، یا کاغذ پر رکھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے سفر، طالب علم تھے، ڈاکو چور لوگوں نے لوٹا، ہائی وے روبس، تو ان سے بھی ان کی چیزیں لی، تو انہوں نے کہا یہ میری کاپی مت لو، اس میں تو میرا سب علم. تو وہ ڈاکو نے کہا یہ کیسا علم جو کاغذ پر ہے، علم تو تمہارے سینے میں ہونا چاہیے، تمہارا دماغ میں ہونا چاہیے، یہ تمہارا علم تمہارے کاغذ کے اوپر. تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھروسہ کرتے بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. اسباب صحیح اپنی جگہ پر، اسباب اسباب ہے، ارباب نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اور اسباب جو ہے وہ سنت ہے، اسباب کو اختیار کرنا، جس لائن کے بھی اسباب سنت ہے، لیکن اس پر بھروسہ اور توکل کرنا شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے اسباب پر بھروسہ کرنا. اور یہ بڑا امتحان اللہ نے رکھا. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ منا اور سلوا روزانہ ہر ایک کے لیے جنت سے اترتا تو ہم سب کا یقین ہوتا کہ اللہ کھلاتا ہے جنت سے ہمارا کھانا، لیکن اللہ نے اس کو پردہ میں لپیٹ دیا کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، مزدوری کرو، دکان کرو، دفتر میں کام کرو، فیکٹری کھولو. اب اللہ نے اس کو لپیٹ دیا، دینے والے کا ہاتھ تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اب ہم دیکھتے میں مزدوری کرتا ہوں، میں دکان کرتا ہوں، میں فیکٹری چلاتا ہوں تو میری روزی چلتی ہے. نہیں، اسباب کو اختیار کرو، اسباب پر بھروسہ مت کرو، جانو بھی، علم بھی رکھو کہ اللہ ہی دیتا ہے، اور توکل بھی پورا. اور اس کو محنت بہت آدمی، اور خاص اس کے لیے جو محنت ہے ذکر اللہ ہے. جتنا آدمی رٹے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا فاعل الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، ہر چیز پھر یہ دل میں بیٹھتا ہے. اللہ اس قرآن حدیث میں سب سے زیادہ مضمون جو آیا وہ ذکر کا مضمون، اور یہ اس لیے تاکہ یہ چیز دل کے اندر گہرائی میں پہنچ جائے. اور اگر ہم ذکر کرتے ہی نہیں بہت، اور کم ذکر کے تین درجے قرآن شریف نے بیان کیا. ایک تو وہ ہے کہ فمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من رب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. یہ کفار کہ وہ ذکر کرتے ان کے دل اتنا سخت ہے کہ ذکر کرتے نہیں. پھر منافقوں کا ذکر، ولا يذكرون الله الا قليلا، کبھی کبھار موقع مل گیا کچھ ذکر کر دیا. اور مؤمنوں کا ويذكر الله ذكرا كثيرا ويسبحه بكرة واصيلا، ہر وقت جو ہے تو یہ چیز تو آدمی مؤمن بنتا ہے اور یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوتے. تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ولا یشرک بی شیئا. ثم سار ساعتا ثم قال یا معاذ بن جبل، چوتھی مرتبہ، پھر مضمون ابھی پورا نہیں، ابھی وہ ہضم کرایا، تھوڑا سا کھلایا اور ہضم کرایا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں لوگ کے پاس فرصت نہیں کہ وہ مستقل کوئی شیخ کے پاس رہے، خانقاہ میں 6 مہینے 4 مہینے 10 سال، پہلے زمانے میں 20 سال لوگ رہتے تھے. جیسے کہ لوگ کے پاس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، جلدی ہمیں کوئی انجیکشن لگا دو اور ہمیں جانے دو. تو فرماتے ہیں کہ آج بھی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا تھوڑی بات سنا دو اور ان کو بھیج دو، تھوڑی بات وہ سننے کو تیار بھی، وہ سمجھتے بھی ہے، ہضم بھی کرتے، یاد بھی رکھتے، دوسروں کو پہنچاتے. لمبا بیان کیا 2 گھنٹے کا، کچھ ان کو یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کیا بیان کیا، کچھ بھی یاد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مضمون بہت مختصر رکھا اور دھی آہستہ آہستہ سے بیان کیا تاکہ وہ ہضم ہوئے. فرمایا کہ یا معاذ بن جبل قلت لبیک رسول اللہ صادق، قال هل تدری ما حق العباد اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالی پر، بندوں کا یہ فضلن ہے، وہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کسی کا. معتزلہ ان کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ آدمی نے اللہ کی عبادت کی وغیرہ تو اللہ اس کو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت دے. اللہ مالک مطلق ہے, کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں ہے. یہ اللہ تعالی وہ یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل, کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالی کے بارے میں. اللہ تعالی مالک مطلق ہے, وہ کوئی چیز کے پابند نہیں ہے. اللہ جیسے چاہے اللہ فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن فضلاً یا اللہ تعالی نے یہ واجب یا اپنا حق رکھا اپنے بندوں کا. اور یہ بھی اللہ کا کس قدر غایت رحم ہے کہ اللہ تعالی آپ کے باس آپ کو تنخواہ دیتا ہے, اب واجب ہے آپ نے کام کیا پورا مہینہ, اب باس پر واجب ہے آپ کو تنخواہ دے. لیکن جس مالک نے تم کو پیدا کیا, جس مالک نے تم کو آنکھ زبان دی, جس مالک نے تمہیں زمین دی ہر چیز دی, تو اس پر کیا واجب ہے کہ وہ ہمیں دے؟ ہاں, کوئی بھی واجب نہیں. ہمارے اوپر واجب تھا کہ ہم پورا اللہ کی عبادت ہی کرتے, لیکن اللہ کو تنخواہ اس کے اوپر دینا, اللہ تو تنخواہ دے چکے, پیدا کیا, آنکھیں دی, زبان دی, نعمتیں دی, طرح طرح دی, کیا کچھ نہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے فضلاً اپنے اوپر یہ حق رکھا. اذا فعلوہ, جب وہ اس کو کرے, یہ ہے یہ ضمیر, یہ جو آگے جو قول آیا یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا, اس کے متعلق جب اس کو وہ کرے. یفعلہ قلت اذا فعلوہ قلت اللہ ورسولہ عالم, اللہ کے رسول زیادہ جانتے. قال حق العباد للہ الا يعذبهم, جب یہ اس نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, تو فضلاً اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا. اللہ کی مہربانی بے انتہا ہے. اللہ جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سب لوگ جہنم جائیں گے, صرف ایک آدمی جنت, سب لوگ جنت جائیں گے صرف ایک آدمی جہنم جائے گا, تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ شاید میں وہ آدمی ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب لوگ جہنم جائیں گے ایک آدمی جنت, تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میں وہ ایک آدمی ہوں گا. تو مطلب کہ اللہ تعالی اگر اللہ چاہے سب کو جہنم بھیجے, اللہ کا پورا حق ہے, کوئی واجب اللہ تعالی کے اوپر نہیں. جو اللہ تعالی جیسے چاہے اللہ تعالی کرتے. تو یہ ہے کہ جب آدمی اللہ نے کی عبادت کی, تو فضلاً اللہ تعالی نے اپنے اوپر اپنے فضلاً اپنی مہربانی سے اپنے, اب ضروری نہیں تھا اللہ کے لیے, لیکن اپنی مہربانی سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا, جو میری عبادت کرے گا اور میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. جی
وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه تحرير. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا الفزاري وابو خالد بن حمر عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء, وكانت لا تسبق, فجاء عربي على قعور له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقالوا سبقت العضباء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على الله الا يرفع شيء من الدنيا الا وضعه.
یہ باب التواضع, یہ بھی باب کئی بار کئی جگہ آ چکا ہے. تواضع کا اختیار کرنا, عاجزی, انکساری, تکبر نہ ہونا, اپنے آپ کو برا نہ سمجھنا. اور تکبر کے دو قسم ہیں شریعت میں, اور دونوں برابر درجے کے حرام ہیں. ایک کہ اپنے آپ کو دوسروں سے آدمی اچھا سمجھتا ہے, یہ تکبر عجب بھی وہی ہے, اور یہ بھی تکبر ہے. عجب بھی تکبر کے ایک اس کا بھائی ہے کہ آدمی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, میں تو بہت اچھا آدمی ہوں, میرے اخلاق بہت اچھے, میں بہت عبادت کرتا ہوں, میں بہت دین کا کام کرتا ہوں. یہ بھی اتنا ہی حرام ہے جیسے تکبر. اور اس کی سزا بھی وہی ہے کہ جس کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر تکبر عجب ہوگا تو جنت کیا ملے گی؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا, اس نے توبہ بھی نہیں کیا, تو جہنم میں جا کے اس کو جلانا پڑے گا, وہ تکبر اور وہ حجب, پھر اس کو وہ جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا. تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے, اور یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے. ہر آدمی جس لائن کا آدمی ہو, اگر آدمی تاجر ہو تو وہاں میں دوسرے تاجروں سے میں بڑا تاجر ہوں, اور یہ اگرچہ اس کی دکان چھوٹی سی یہ پیمنٹ کے اوپر اس نے چار وہ لکڑیاں رکھی اور اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھا اور وہاں دیکھا لکھتا ہے کہ ہوٹل پیراڈائز اور یا لکھتا ہے کہ ہوٹل افریقہ کہ سب سے بڑی ہوٹل افریقہ کی اور ایسے تاجر بھی سمجھتا ہے آئی ایم دا کنگ آف دا ٹاؤن آئی ایم دا بگیسٹ بزنس مین تو یہ تمام چیز ہے عالم ہو تو عالم سمجھتا ہے میرا جیسا کوئی عالم نہیں میں سب سے بڑا عالم مقرر ہو تو سب سے میں سب سے اچھا مقرر آدمی یہ خود چیزیں خود بخود اور یہ علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہاں تک آپ لوگ تعجب کرو کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع جبرائیل علیہ السلام کا نزول وہی ہے قرآن لیکن اللہ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم جب تمہاری تعداد بڑی تھی تو تمہارے اندر بھی آج عجب پیدا ہوا کہ آج کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتے اور پھر اس کے پاداش میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی پھر جا کے معاملہ قابو میں آیا تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی تواضع پیدا کرے اور جو تواضع پیدا کرتا ہے اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے یہ ایک ہے تواضع آپ یہ ایک چیز اپنے اندر پیدا کرے باقی اللہ آپ کو اپنے طرف کھینچ لیں گے اور اللہ اپنی آپ کی تربیت کریں گے آپ کے اخلاق درست ہوں گے آپ کے معاملات درست ہوں گے اور دوسری بڑی چیز میرے تجربہ سے جو میں عرض کرتا ہوں کہ شکر کا مادہ پیدا کروں جی آدمی شکر بہت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت پسند فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کھینچ لیں گے اپنے طرف جذب کر لیں گے اور جو اللہ نے آپ کو اپنے طرف کھینچ لیا پھر آپ کے اندر تمام صفات اللہ پیدا کریں گے امام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جس کو ہمارے شیخ نے بار بار بیان کیا کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہوا تو ان کی پارلیمنٹ نے یہ طے کیا کہ جو آدمی سب سے پہلے وہ محل کے دروازے پر آئے گا صبح کو اس کو ہم نیا بادشاہ بنا لیں گے اللہ کی شان جو سب سے پہلے آدمی آیا بھکاری بیگا اور صرف بھکاری نہیں اس کے ساتھ پشت جو ہے وہ بھی سب بھکاری اور وہ تو انہوں نے طے کیا اس کو بٹھا لیا بٹھایا تخت پر تم ہمارے بادشاہ تو پھر جتنے فیصلے کرنے کی چیزیں مشہور ملک کے یہ کیسا کرنا وہ سب اس نے صحیح صحیح فیصلے کیے اب 12 بجے کا وقت آیا اس کا آرام کا وقت آیا تو اس نے جو آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم تمہارے ہاتھوں کو میرے بغل میں ڈالو اور جیسے بادشاہ کو لے جاتے ایسے مجھے میرے سونے کے کمرے میں لے جاؤ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن بادشاہ سلامت یہ پہلے ہمیں بیان کرو آج صبح تک آپ بھکاری آپ کے ساتھ پشت بھکاری یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا یہ ایسے بالکل صحیح بالکل کامل مکمل بادشاہ اور اس کے صفات یہ کس نے آپ کو سیکھا تو اس نے کہا جس خدا نے مجھے یہاں بٹھایا وہی خدا نے مجھے یہ سب سکھایا تو اللہ ایک آن میں سب علم دے سکتا ہے تو جس آدمی میں شکر کا مادہ ہو تواضع کا مادہ ہو اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے اور اللہ اس کو ولیوں کا ولی بناتے ہیں اللہ اس کو زمانہ کا ولی بنا دیتا ہے جب یہ چیز آدمی تواضع بہت بڑی چیز ہے لیکن ہم اس کے طرف خیال بھی نہیں کرتے دھیان بھی نہیں کرتے یہ بھی دو سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور یہ ان حمید بن طویل یہ قرآن شریف لا تلمزوا بالالقاب کسی کو ایسے القاب سے مت پکارو لیکن یہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ آدمی اس کو برا سمجھتا ہو اگر آدمی برا نہ سمجھتا ہو جیسے کوئی آدمی سب ان کو شارٹی بولتے ہیں اور وہ بھی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے سب اس کو فیٹی بولتے ہیں اور یہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے ہاں لیکن ایسے کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو ایسے القاب سے اس کو مت پکارو تو ہمیں جو طویل تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے کانت ناقتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى الاضباء ایک ناقہ تھی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے ہر چیز کے نام بھی رکھے کپڑے کے نام تلواروں کے نام اونٹنیوں کے نام تو اضبا ایک اونٹنی تھی اور یہ بہت تیز چلتی تھی کوئی دوسری اونٹ اس کے آگے نہیں جا سکتے تھے وکانت لا تسبقو کوئی اسے آگے نہیں جاتی بہت تیز چلتی تھی فجاء اعرابی على قعود له. ایک عرابی آئے گاؤں کے آدمی دیہات کے آدمی اس کی کوئی سواری پر, فسبقہا, اور وہ اسے ادوا سے آگے چلے گئے. اور یہ بھی دیکھو کیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, ایسے ہم دیکھتے مرید شیخ کے ساتھ, طلبہ استاد کے ساتھ, ایسے کہ وہاں وہ نہیں چاہتے کہ استاد کو کوئی کسی طرح سے تکلیف ہو, ان کے کوئی ان کو کوئی ٹھیس پہنچے, شیخ کو کوئی ٹھیس پہنچے, ان کو کوئی تکلیف ہو. تو یہ جب یہ دوسری یہ عرابی گاؤں کے آدمی, وہ لوگ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے, وہ کبھی آتے تھے, وہ یہاں نہیں رہتے تھے, وہ شہری نہیں ہوتے, نہیں جانتے آداب. وہ گاؤں کے آدمی گنوار کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. اور یہ آگے چلا گیا تو فاشتد ذلک علی المسلمین, مسلمانوں کو یہ ذرا سخت گزرا. کیسے اس نے یہ سے کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی, اور یہ اس کی اونٹنی سے وہ آگے چلا گیا, ان کو برا لگا. جیسے کہ اگر آپ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, اب کوئی آن کے یہاں بالکل سامنے کھڑا ہو, یا کوئی آن کے کوئی برا بری بات کہے آپ کے شیخ, آپ کے ماں باپ, آپ کے کوئی بڑے, تو آپ کو برا لگتا ہے. تو صحابہ کو یہ برا لگا کہ کیسے اس نے ایسا کام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ بھی دیکھو ایک یہ بہت بڑی چیز ہے, اور آپ اپنے اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے طلبہ کو, اپنے مریدوں کو, اپنے سامعین بیانوں میں جب بھی کوئی واقعہ بنا, اس واقعہ سے سبق نکالو اور ان کو سکھاؤ, ان کی تربیت اس پر کرو. ایک آدمی بہت مالدار آدمی ہے کیپ ٹاؤن میں, اس نے مجھے ایک جملہ کہا وہ جو مجھے بہت پسند آیا. ان کے بیٹے جو ہے وہ ڈاکٹر وغیرہ ہے, دو تین ان کے بیٹے وغیرہ, لیکن کہتے ہیں کہ روزانہ ہم تعلیم کرتے ہیں, اور تعلیم میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کو میں بنیاد بنا کر میں ان کو ان کی تربیت کرتا ہوں. اگر آپ براہ راست مثلا آپ کا لڑکا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, آپ سختی کرتے ہو, تو وہ آپ سے ناراض بھی ہوگا, آپ سے جھگڑے گا, لڑے گا. لیکن قصہ آپ نے پڑھا کہ کیسے لوگ نے نمازوں کا اہتمام کیا, اب اس قصے کو بیان کرو کہ دیکھو لوگوں نے کیسے کتنا اہتمام کیا نماز کا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا اہتمام کریں. یا کوئی قصہ آیا, یا کوئی واقعہ بنا, کوئی لوگ کوئی ایروپلین میں مر گئے, کوئی سی کروز پہ گئے وہ مر گئے, دیکھو یہ لوگ ایسے ان کی موت آئی, ہمیں بہت بچنا چاہیے, ہمیں ایسے ہالیڈے سی کروز وغیرہ یہ ہمارا کام نہیں, ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کوئی واقعہ ہو اس کو جو بنا شہر میں, دنیا میں, اور اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اس عبرت نکالو اس سے, تو اس سے لوگ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. آج مسلمانوں میں وہ استعداد نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کو مانے. آپ یوں کہو کہ سود حرام ہے اور یہ جو انشورنس پالیسی حرام ہے, لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن آپ یہ بتاؤ کہ دیکھو یہ آدمی نے انشورنس نکالا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا کتنا نقصان ہوا وغیرہ, اس کی سب تجارت غارت گئی وغیرہ, تو وہ واقعہ سے لوگ وہ مانتے ہیں. ایسے مثالوں سے, واقعات سے لوگوں پر بہت اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ایک واقعہ بن گیا, قصہ ختم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق نکالا, کیا اللہ یرفع شیء من الدنیا الا وضعه اللہ, کہ کوئی بھی چیز من تکبر من تواضع رفعه اللہ ومن تکبر وضعه اللہ, کہ کوئی بھی چیز تکبر اس کو اونچا کرتا ہے تو اللہ اس کو نیچا کرتا ہے. تو آپ لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا آپ کو لوگ کو مجھ سے محبت, آپ لوگ کو صحابہ کہ یہ میری اونٹنی سے آگے نکل گیا, آپ لوگ کو تکلیف ہوئی لیکن آپ پریشان نہ رہو. آپ یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی چیز جو آگے بڑھنا چاہے, جو بڑا بننا چاہتا ہے, اللہ اس کو نیچا کرتا ہے. تو یہ کتنا بڑا سبق, اور کیسے واقعہ بنا, اور کتنا بڑا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسے واقعات سے بھی سبق لو, اور یہ بھی یاد رکھو جو آدمی خود سے بڑا بننا چاہتا ہے, اللہ اس کو نیچے کرتا ہے, اور جس کو اللہ اونچا کرے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اونچا کیا. پوری دنیا کتنا کارٹونز بناتے, کیا بناتے, جتنے کارٹون بناتے اتنے زیادہ لوگ مسلمان بنتے, جتنے کارٹون بناتے اتنے زیادہ لوگ سنت پر چلتے, درود شریف پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو اونچا کرتا ہے, من تواضع رفعہ اللہ, اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو یہ واقعہ بنا اور دیکھو جور کیسا ہے واقعہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو ایک موضوع بنایا اور ایک بہت اہم اور بڑا سبق سکھایا. آگے کی روایت یہ نہیں پڑھی ابھی.
قال حدثنا محمد بن مفعم قال حدثنا خالد بن مخير قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعا الذي يسمع بي وبصرا الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه وما تردت عن شيء أنا فاعله ترد لي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ قال, حدیث قدسی, اللہ تعالی نے فرمایا من عادا لی ولیا, جو دشمنی کرتا ہے میرے کوئی ولی کے ساتھ. اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے فرما بردار اور گناہوں سے بچتا ہے, اللہ کا قرب جس نے, اللہ کی معرفت اور محبت, نسبت اور تعلق مع اللہ جس نے حاصل کیا, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ویسے اللہ ولی الذین آمنوا, عام سب مسلمانوں کے بھی اللہ دوست ہے, لیکن ان اولیاءہ الا المتقون. ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ وہ آپ کے آپ کو معلوم ہے آپ کے مدرسے میں فلاں ہے, ہاں میں جانتا ہوں میری کلاس میں ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اور تو کہتے کہ ہاں اس کا نام احمد ہے. احمد کون؟ یہ آپ نہیں جانتے. وہ بھی دوست ہے آپ کے, لیکن آپ اس کے سرنیم بھی نہیں جانتے. وہ کہاں سے آئے وہ بھی آپ نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے. ہے دوست لیکن, اور ایک خاص پکا دوست ہے آپ کا, بہت قریبی دوست. اس کی ہر ہسٹری آپ جانتے, اس کی پیدائش کی تاریخ بھی آپ جانتے ہو, اس کے ہر چیز آپ جانتے ہو. گہرا دوست. تو سب مسلمان اللہ کے دوست ہے, لیکن وہ جو خاص دوست ہے جس کو اولیاء اصطلاحاً بولتے ہیں, وہ خاص دوست, ان کے متعلق یہ حدیث ہے کہ جو کوئی آدمی ایسے میں کوئی وہ ولی کو تکلیف دیتا ہے. ایک ایسے بزرگ جا رہے تھے اور راستے میں کوئی دلہا دلہن نئی شادی کیے ہوئے وہ آ رہے تھے, اور کچھ ذرا کیچڑ کی چھینٹے وہ دلہن پر پڑے. تو وہ جو آدمی تھا اس کا شوہر, وہ یہ بزرگ پر بہت خفا ہوئے اور ایک تماچا مارا اور کہا کہ تم نے یہ کیچڑ میری دلہن میری بیوی کے اوپر تم نے اس کو سپلش کیا, اس کو گرایا. تو اچانک جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا. تو لوگوں نے وہ بزرگ سے کہا تم نے اس کو مارا جی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے اللہ کے ولی کو مارا, اللہ نے اس کو مارا. من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب, اللہ تعالی نے بدلہ لیا. تو جو کوئی آدمی اللہ کے کوئی ولی کو ستائے, تکلیف دے, دشمنی کرے, پھر وہ بدلہ نہ لے. ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے, حضرت ابو بکر کوئی آدمی بہت برا بھلا بولتے تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیا, سنتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور مسکراتے رہے. پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بول بولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول, جب اس نے مجھے اتنا سب برا بھلا کہا, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, اور جب میں نے ایک بول بولا آپ خفا ہو گئے. فرمایا اے ابو بکر, جب تک کہ آپ خاموش تھے, اللہ تعالی تم اللہ کے ولی ہو, اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو مقرر کیا اور وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے, لیکن جب آپ بولے تو اللہ پاک ناخوش ہوئے اور فرشتے بھی اس مجلس سے چلے گئے, اور ایسی مجلس میں میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے طرف سے. تو ہمیں کوشش, ہم تو کوٹ کے اس کا سوچتے, ہم تو جا کر کے پوری فیملی اور گنڈوں کے ساتھ گینگسٹرز کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے. ہمیں یہ کوشش کرنے کہ ہم اللہ کے ولی بنے. اور من اصلح ما بینہ وبین ربہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, جو آدمی اس کا معاملہ اور اللہ کے درمیان درست کرتا ہے, اللہ اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ درست کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ کے ولی بننے کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرماتا ہے, فقد آذنتہ بالحرب, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں ایسے آدمی سے. اور جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ, نہ وہ دن میں چین سے ہو سکتا ہے, نہ رات کو, نہ گھر میں, نہ باہر, کہیں بھی وہ کتنا پریشان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے, جس سے اللہ نے اعلان جنگ کیا. اور وہ کیسے بنے گا آدمی اللہ کا ولی؟ بہت سے طریقے, یہ بھی کبھی غلطی مت کرو کہ ایک ہی طریقہ ہے اللہ کا ولی بننے کا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنے مخلوق ہیں اتنے طریقے ہیں اللہ کا ولی بننے کا. اور یہ بھی لکھا ہے صرف مخلوق نہیں, جتنے مخلوق ہیں اور جتنے وہ سانس لیتے ہیں اتنے طریقے اللہ تک پہنچنے کا. اور یہ بھی ہے وما تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین, کہ کوئی آدمی جو ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اپنا ولی بنایا اور اس کے دل اور سینے میں اللہ تعالی نے قرۃ اعین رکھا, خوشی, بے انتہا خوشی اس کے دل میں, دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خوشی ہے. جیسے کہ آپ بس پہ سفر کر رہے ہو ٹرین میں, اور آپ اپنے محبوب کے متعلق سوچ رہے ہو, آپ کے دل کتنا خوش, جو آپ کے بالکل پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقرب بناتا ہے, اللہ ایسی دولت اس کے سینے میں دیتا ہے, دوسرے لوگ وہ دولت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت طریقے ہیں اس کو حاصل کر. اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا, دوسرا آدمی, آپ جیسے کہ دو طالب علم بیٹھے ہو, دونوں اللہ کے ولی, لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ بھی وہ اللہ کا ولی ہے, یہ نہیں جانتا ہے یہ اللہ کا ولی, یہ نہیں جانتا ہے یہ کیوں اللہ کا ولی, یہ نہیں جانتا ہے یہ کیوں اللہ کا ولی. ایک آدمی اپنی ولایت جو ہے اس نے حاصل کی تہجد میں, خوب تہجد پڑھتا ہے, خوب اللہ کو یاد کرتا ہے, دعا کرتا ہے, ذکر, اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا. اب دوسرا آدمی جو ہے وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہے, لیکن مخلوق کی فکر کرتا ہے. جہاں کوئی آدمی بھوکا ہوتا ہے, کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے, ان کی جا کے مدد کرتا ہے. تو وہ آدمی نہ تھا, تو یہ آدمی اس کی ولایت نہیں جانتے اور وہ آدمی اس کی ولایت نہیں جانتے. تو اللہ تعالی نے بہت اپنے اولیاء ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں کہ کون کس درجے کے ہیں. ہاں, جو برابر کے درجے میں, جیسے کہ آپ سب لوگ پڑھتے ہیں, آپ سب جانتے ہو کلاس میں کون سب سے ہوشیار ہوتا ہے, کون فرسٹ آتا ہے ہمیشہ, کون سب سے اچھی تھی عبادت پڑھتا ہے. لیکن دوسری صفات آپ ایک دوسرے کے نہیں جانتا, اس کے دل میں کتنے کون کیسی دعا کرتا ہے. جیسے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, سب کہتے ہیں ماشاء اللہ مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے, لیکن کتنے لوگ مسجد میں اور کتنے لوگ مسجد کے باہر ہے. کوئی مسجد کوئی کتنے ہم میں آزاد بل کی مسجد ہے, لیکن ہم کوئی لینس میں ہیں, ہم کوئی جوبک میں ہیں, ہم کوئی امریکہ میں ہے بدن یہاں, لیکن ہم کہاں دنیا میں پھر رہے گم رہے, کہاں ہے, ایک دوسرے کو نہیں آدمی پہچانتا, اللہ سب کو پہچانتا ہے. تو اللہ کے اولیاء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ولی دوسرا ولی کو بھی کیسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور اس کی ولایت کس چیز میں ہے وہ بھی نہیں سمجھتا ہے. اور ایک طریقہ جو ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, اور نہیں تقرب, میرا قرب حاصل کرتا ہے کوئی بھی میرا بندہ کوئی بھی چیز سے زیادہ, اس جو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو میں نے فرض کیا. یعنی سب سے پہلے فرض. بہت نادان صوفی وظیفے بہت خود بھی پڑھتے اور مریدوں کو بھی بتاتے ہیں, لیکن فرائض کا اہتمام نہیں کرتے, گناہوں سے نہیں بچتے. حرام سے بچنا بہت اولین فرائض میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, سب سے زیادہ عبادت گزار تم بنو گے اگر تم محارم سے بچو. تو بہت سے ایسے صوفی بھی ہوتے, مشائخ بھی ہوتے, وظیفے بہت بتاتے, بہت نفل نماز بتاتے, بہت لمبے چوڑے وظیفے, لیکن گناہوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ نہیں, اور فرائض کا اہتمام, وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے, پھر جو ہے اللہ کے فرائض کو ادا کرے, واجبات, سنت معقدہ کو ادا کرے, تو جو آدمی وہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب ثانوی درجے میں ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اور برابر میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے نوافل سے, پہلے تو فرض ادا کرے پھر نفل نماز پڑھے, حتی احببتہ یہاں تک کہ میں نے اس کو میرا محبوب بنا لیا, میں نے اس کو میرا حبیب بنا لیا, میں نے اس کو چن لیا اور میرا بنایا, اور جب یہ ہو گیا تو کیا صورت حال, فکنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وبصرہ الذی یبصر بہ, اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا, ویدہ التی یبطش بہا, اور اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے, ورجلہ التی یمشی بہا, اور اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ یعنی تو یہاں بھی نادان صوفیہ نے غلط بیان کیا, غلط یہ بیان کیا کہ اللہ حلول کرتا ہے اس کے اندر, اور وہ اپنے آپ کو میں اللہ میرے اندر آ گئے اور میں جیسے کہ اللہ بن گیا, میں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ, اللہ میرے, یہ غلط, یہ نادان صوفیوں نے بالکل غلط بیانی کی. صحیح ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے آنکھ کو بچاتے حرام دیکھنے سے, اللہ اس کے ہاتھ کو بچاتے حرام پکڑنے سے, اس کو زبان کو پکڑتے حرام بولنے سے. دوسرا اس کا صحیح مطلب کہ اللہ ان تمام چیزوں میں برکت ڈالتے ہیں, کہ اس کے جس پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے, جس جہاں وہ جاتا ہے وہاں برکت ہو جاتی ہے. تو اس کے بنا پر ہم دیکھتے آج تک امت میں یہ صفت ہے, چاہتے ہیں کہ بزرگ ہمارے گھر آئے, ہمارے گھر کھانے کو بلائے, اصل کھانا کھلانا وغیرہ نہیں, تاکہ بزرگ آئے ان کے پاؤں آنے سے پگلے ہمارے گھروں میں پڑے تو پھر برکت آتی ہے. ہماری دکانوں میں ہم بزرگ کو بلاتے, دعا کرو ہمارے لیے برکت کے لیے, تم خود بزرگ بن جاؤ, تم فرض کو ادا کرو, تم نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرو, تو بھی جہاں بھی تم ہو تم خود بزرگ بن جاؤ گے. تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب پورا قافلہ اکابر کا آیا, آخری دن تھا نیو ٹاؤن کی مسجد جوہانسبرگ میں, تو ایک آدمی جو بہت قریب ہوئے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوستی بن گئی, تو کہا کہ حضرت آپ میرے گھر آئے ناشتہ کے لیے, تو بے تکلفی تھے, تو حضرت نے میں نہیں آتا, کیوں میں بلاتا ہوں آپ آئے, کہا آپ مجھے ناشتہ کے لیے نہیں بلا رہا, نہیں میں ناشتہ کے لیے بلا رہا, کہ نہیں میں آپ مجھے برکت کے لیے, ہاں یہ بات صحیح ہے, اصل میں تو میں برکت چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پورا گھر ویسٹرن سٹائل مغربی سٹائل, سوفا کاؤچ وغیرہ ڈائننگ ٹیبل اور ہر چیز جو ہے وہ ویسٹرن سٹائل, تو میرے ایک آدمی کے پانچ منٹ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم سنت لے آؤ خود برکت آئے گی تمہارے گھر میں, اور اصل برکت جو ہے وہ سنت کی برکت ہے. آج عام متن ہمارے گھروں میں ہمارے کپڑے ہمارے لباس ہمارے رہائش وہ سب دشمنوں کے طریقے پر, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ کو بلا لیا. ایک مرتبہ ایک ملک میں گیا, دو بھائی تھے, سب بزرگوں کی بہت خدمت کرتے, میری بھی بہت خدمت کری, تو انہوں نے بہت پوچھا کہ آپ کی کوئی خدمت, ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کوئی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہدیہ دے پیش کرے وغیرہ, بہت انہوں نے کہا. تو میں نے کہا ہاں ایک چیزیں میں چاہتا ہوں, میں کہا بتاؤ, میں نے کہا آپ کرو گے, کہا کہ ہم کریں گے, ہم نے تو کتنا کہا کہ ہم چاہتے ہیں, تو وہ سمجھے میں کچھ مانگوں گا, میں نے کہا داڑھی رکھ لو, یہ میں چاہتا ہوں. اگر آپ نے داڑھی رکھ لی, کتنے بزرگوں کی خدمت, کتنے بزرگوں کے قریب اور کتنے واقعات بزرگوں کے, لیکن ابھی داڑھی نہیں. تو یہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہیں, مولوی بنتے ہمارے متولی کے پاس داڑھی نہیں, ازار تخنے کے نیچے, اور 20 برس ہم نے وہاں خدمت کی, کبھی کوئی طریقے اس طریقے سے ہم نے ان کو کہا بھی نہیں, نہ تو ہمارے دل میں آیا نہ ہم نے دعا کی. تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے کہ دین آ جائے, یہ ہے اصل چیز. تو یہ ہے وہ بزرگ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کے گناہوں سے بچائے, ہاتھوں کے گناہوں سے, اور پھر اللہ ہر اس چیز میں اللہ برکت ڈالتا ہے. وہ انسان نہیں لاعطین نہ ہو، اور اگر وہ مجھ سے مانگے میں ضرور ان کو دیتا ہوں. اور دعا کے قبول ہونے کے مختلف صورتیں، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، یا اللہ کوئی اور تکلیف والی چیز سے اللہ بچاتے، یا اللہ وہ دعا آخرت میں جمع کر دیتے، مختلف طریقے سے، لیکن دعا میں ضرور ان کے قبول کرے. وَإِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے میں ضرور ان کو پناہ دیتا ہوں. اور یہ جملہ سمجھو، یہ بہت ذرا مشکل ہے جملہ بظاہر سمجھنا. وما تردد عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته، اور مجھے کوئی چیز میں تردد نہیں ہوتا. تردد کیا ہے؟ کہ میں یہ کام کروں یا وہ کام کروں. ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم استخارہ کریں، ہم اللہ سے مانگیں، میں یہ کام، ہم مشورہ کرتے ہیں، میں یہ کام کروں یا وہ کام. اللہ کو کیسے تردد؟ نعوذ باللہ. اللہ کو، اللہ فوق کل ذی علم علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، آگے کا پیچھے کا، کیا اس کا نتیجہ ہوگا، ہر چیز. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تردد؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے جب اس پر حالات آتے ہیں دنیا میں، تو وہ یہ چاہتے کہ میں مر جاؤں، یہ حالات مجھ سے برداشت نہیں، بہت سنگین حالات آئے تو وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، حالات دور ہو گئے اب وہ چاہتا ہے میں زندہ رہوں. تو یہ تردد اللہ نے اپنی تردد کو بیان کیا ہے، تردد بندہ کا، لیکن اللہ نے اس کو میں اپنا تردد کہ یا میں مروں یا میں جیوں، میں کیا کروں. تو اللہ نے اس کو، ایک تو وہ مطلب، دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت آئے روح لینے کو، تو انہوں نے ایک تماچا مارا جس سے اس کے آنکھ بھی چلی گئی. تو انہوں نے موسیٰ، ملک الموت نے اللہ سے شکایت کی، تو موسیٰ اللہ کے کتنے کلیم اللہ، کتنے اللہ کے مقرب، لیکن اس میں تردد. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، ان کی روح نکالو، تو انہوں نے ملک الموت سے کہا جا کے اللہ سے پوچھو کہ دوست کی روح نکالتا ہے. اللہ نے جواب دیا دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا. تو یہ ہے کہ یہ تردد، تو وہ ایک اور تردد ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی صورتاً تردد ہے، کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ موت لے آتے، اچانک نہیں، کچھ ذرا اب طبیعت کمزور ہو گئی، اب جو ذرا بیمار ہو گئے، اب آہستہ. تو گویا کہ جیسے کہ تردد کی صورت ہے، ہے نہیں تردد لیکن اس کی صورت ہے. اور یہ جو یہ اس کا باپ سے کیا اس کا تعلق، یہ پوری حدیث کا باپ سے کیا تعلق، یہ جو آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے وہ تواضع اس کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ تواضع کے بنا پر دیکھو آدمی کتنا مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں صحیح معنی میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور کیا کچھ نہیں، یہ سب تواضع. اس لیے باب التواضع کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لے آئے. وہ سمجھ میں آیا. اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں ذرا ایک شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یا وہ آگے کی بات میں ہے، کون سا، کہ اللہ تعالی، ہاں آگے کی بات میں ہے لیکن اس کو بیان کر دیتا ہوں، کہ آدمی اللہ تعالی کو موت کو، جو موت کو پسند کر، اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اب یہ آدمی جو ہے، ایک تو دنیا یہ علائق ہے، دنیا ہمارا نفس جو ہے بدن، یہ اللہ نے دنیا کی چیزوں سے بنایا، تو اس کا تعلق بھی دنیا کی چیزوں سے ہے، اور روح اللہ سے تعلق، تو اس کا روح بھی وہاں سے. تو یہ ہے کہ آدمی، جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا اذا اصابتکم مصیبت الموت، تو موت کو اللہ نے ایک مصیبت یہاں بیان کی، اور حدیث میں الموت تحفۃ المؤمن، موت مؤمن کا تحفہ ہے. تو حالات کے اعتبار سے بھی ہے، اور آدمی جو ہے جب وہ دنیا، وہ یہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کے علائق، اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا تعلق وہاں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی، یہ مؤمن جو ہے، یہ مرنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا کیونکہ اللہ اس کو وہن اکرم مساعته, یہ جو مومن کے جو مساعت ہے ناپسند کرنا, اللہ تعالی نے فرمایا میں کیونکہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا ولی ہے, یہ مرنے کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں, اور حالانکہ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے, تو اس کو صورتاً ایک تردد ہے, تو اس صورت کو اللہ اس حدیث میں اس کو تردد بیان کیا. حقیقت میں اللہ ناپاک ہے تردد سے, اللہ تعالی کوئی چیز میں کوئی تردد نہیں کر سکتے. جی
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. ابي قال حدثنا سعيد, ابي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه هكذا, ويشير باصبعين فيمدهما. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وابي التياحي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعة كهاتين. وقال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حفيد عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين يعني اصبعين, تابعه اسرائيل عن ابي حفيد.
جي باب ہے نبی, اور باب کا عنوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جیسے کہ ہاتھیں یہ دو انگلیاں, یعنی جیسے یہ دونوں قریب ہے. اب اگر ویسے آدمی سوچے 1400 سال ہو گئے, یہ ہاتھیں کیسے صادق آتا ہے کہ اتنے قریب, لیکن یہ دیکھو کہ پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آدم علیہ السلام سے پہلے کتنے برسوں پہلے اللہ تعالی نے زمین سب کو پیدا کیا, کتنا وہ سب جو ہے اب آخر کو, آدمی جس کی نظر صرف یہاں آخر پر ہے وہ کہتے کہ ابھی تک قیامت نہیں, جو کفار مکہ ہمیشہ کہتے تھے مت سا کب قیامت ہوگی, تم بار بار کہتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی کب قائم ہوگی, تو یہ پورا نقشہ سامنے رہے بالکل آدم علیہ السلام سے, بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تعالی نے سب کے چیزیں پیدا کی, تو کہاں سے کتنا پہلے, تو اب جو ہے آخری وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے, تو یہ دونوں بہت قریب ہے. اور یہ ایسے بھی سمجھو کہ آپ کو بہت جلدی ہے اور آپ ٹریفک ریڈ لائٹ پر آپ آئے اور وہاں 30 سیکنڈز 40 سیکنڈز وہ لال, لیکن آپ کو اتنی جلدی ہوتی ہے آپ انجن کو ریف کرتے ہو آپ نکل جانا چل یہ روبوٹ خراب ہو گیا, ایسے لگتا ہے کہ چلو یہ روبوٹ خراب ہو گیا یہ نہیں کام کرتا ہے, تو یہ کیونکہ آپ کی طبیعت ایسی, یا آپ دانت بنانے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس گئے دانت ساز اور وہ مولڈ رکھتے آپ کے منہ کے اندر, اب ایسے لگتا ہے کہ مدت ہوگی یہ کب نکالے گا, بہت ایسے لگتا ہے, اور اگر آپ نے ٹائم دیکھا تو ایک منٹ کے لیے اس نے رکھا, لیکن وہ اس وقت آپ کو اتنا لمبا دکھتا ہے, تو ایسے ہی دکھتا ہے کہ قیامت بہت کب 1400 سال ہو گئے ابھی تک قیامت ہے, لیکن جب قیامت آئے گی اور قیامت صغرا انسان کے اوپر اس کی موت, اس کو پتا چلے گا لبث تو یومن و بعد یوم, میں بس تھوڑی دن رہا, اور ایسے ہی جب حقیقی قیامت آئے گی تو بھی پتہ چلے گا کہ دنیا جو ہے جتنا بھی دنیا کی زندگی جتنی بھی ہمیشہ آخرت کی زندگی, تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے سامنے, ٹائم کے اعتبار سے بھی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو جنت اور آخرت جو ہے ابد الآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے, دنیا بہت مختصر ہے, تو اگر آپ یہ سب چیزیں سامنے رکھے تو پھر بہت آسانی سمجھنا بعثت والساعۃ کہاتین وما امر الساعۃ الا کلمح البصر, یہ دوسرا امر ہے, قیامت جو آئے گی وہ ایسے آہستہ آہستہ نہیں, جب اس کے نشانیاں وہ تو آئے گی آہستہ شروع ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے, قیامت اب آ جائے گی کیونکہ آخری پیغمبر اب آیا, اب کتاب بند ہو گئے, آخری چیپٹر آ گیا, آخری نبی آئے اب تو کتاب بند ہو گئی, اور جو ہے اب جو ہے اور بھی سب نشانی آئے, لیکن قیامت جب آئے گی خود قیامت کا دن اور وہ دنیا ختم, تو وہ قلم حل بسر اور وہ اقرب, آنکھ کے جھپکنے سے یا اس سے بھی زیادہ قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کہ کیسے اتنا بڑا کارخانہ, کتنا کتنا اگر ایک چیز کو توڑنا ہو ہمیں, ایک بلڈنگ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل, کچھ بھی مشکل نہیں. آج بڑی بڑی بلڈنگ, 9/11 جو ہوا اور وہ جو ٹوین ٹاورز گرے, جہاں تک لوگوں کی تحقیق ہے تو وہ ایکسپلوژن نہیں تھا, امپلوژن تھا. اندر سے جیسے ڈائنامائٹ سب لگاتے, وہ سب تار باندھے اور اس کو جلایا اور پوری بلڈنگ گر گئی. تو ایسے بڑی بڑی بلڈنگ, بریجز, پہاڑ, مکے شریف میں ہم دیکھتے کتنے کتنے بڑے بڑے پہاڑ انہوں نے یہ ڈائنامائٹ کے ساتھ اڑا دیا. تو جب انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل کہ پوری دنیا کو اللہ ایک دم سے ختم کرے, اور کوئی دیر بھی نہیں, اور اللہ کو کوئی بلڈوزر کی ضرورت بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ ڈائنامائٹ کی ضرورت, ایک اللہ کا حکم کن کا اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حضرت سعد ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بعثتو, میں بھیجا گیا, انا وسا, اور قیامت کے دن ہاکذا, اور ویشیر بھی اسبعائی ہے, فیمدہما, اپنی دونوں انگلیاں اور ان کو دونوں ایسے لمبا کیا کہ میں آیا, اب قیامت آنے والی, اب دیر نہیں ہے, اب سب ختم. داؤد علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام, سب پورا قصہ ختم, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اب تو قیامت آنے والی ہے. آگے کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثتو انا وسا تکاہاتین. آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثتو انا وسا تکاہاتین, یعنی اسبعین. اس کو اسرائیل نے بھی روایت کیا, نبی حسین, یہ دوسری بھی ایک سند ہے. جی
باب قال حدثنا مولانا قال اخبرنا شعيب قال حدثنا مجناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا اجمعون فذلك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ولا تقوم الساعه وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يتيانه ولا تقوم الساعه وقد انصرف الرجل بدبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعه وهو يريد حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعه وقد رفع اثرته الى فيه فلا يطعمه.
جی یہ دوسرا باب, اس کی کوئی عنوان ترجمۃ الباب نہیں, یہ پہلے باب ہی کا تتمہ ہے, اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, لا تقوم الساعۃ حتی تطلع الشمس من مغربها, کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس وقت سورج کس طرف سے طلوع ہوتا ہے, کتنا سوچنا پڑتا ہے, مشرق کیا ہے انگلش میں, ایسٹ کس طرف ہوتا ہے, اس طرف. اور قبلہ دیکھنا ہو تو کیسے قبلہ دیکھو گے, اگر آپ ساؤتھ افریقہ میں ہو, اگر آپ کے پاس کمپس نہیں, آپ سورج کو دیکھو, یہ ہاں نارتھ ایسٹ, لیکن آپ کیسے معلوم ہوگا کہ نارتھ ایسٹ کیسا ہے, کہ سورج کا طلوع دانے طرف. تو اگر صبح کو سورج کی شعائیں ادھر پر رہی ہیں تو مطلب یہ کہ سورج ادھر طلوع ہوا, اور اگر دوپہر کو ہو اور شعائیں ادھر پر رہی تو مطلب کہ سورج ادھر غروب ہوگا, اور ادھر پھر سورج طلوع ہوا, اور آپ کا قبلہ نارتھ میں, نارتھ ایسٹ ہو رسا ایسٹ میں. تو یہ اگر آپ انڈیا وغیرہ میں ہو, ایسٹرن کنٹریز میں, تو آپ وہاں کا قبلہ ویسٹ میں ہوگا. اگر آپ امریکہ وغیرہ میں ہو تو آپ کا قبلہ ایسٹ میں ہوگا. اگر آپ یورپ وغیرہ میں ہو تو آپ کا قبلہ ساؤتھ میں ہوگا. ہاں یہاں سوری نام ایک جگہ ہے جہاں بہت انڈونیشین لوگ بھی گئے, اور انڈونیشیا سے یہ لوگ قبلہ ان کا ویسٹ میں تھا. تو وہ لوگ وہاں کتنے آج تک مسجدیں ہیں وہ ضد پر ہے کہ قبلہ ویسٹ میں ہے, وہاں تو ان کا قبلہ بالکل غلط, وہاں تو ان کا قبلہ اس میں ہونا چاہیے. لیکن آج تک بہت سے لوگ سمجھ گئے, بہت سی مسجدوں نے درست کیا, لیکن ابھی کچھ ایسے بھی ہے آج تک, ابھی تک کہ ان کا قبلہ ویسٹ میں وہ کرتے ہیں. تو اور یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کیا کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ان کے اسٹوڈنٹس کو پوچھا, ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ سورج اس میں طلوع ہوتا ہے کہ ویسٹ میں, کہ نارتھ کہاں ہے یا ساؤتھ کہاں ہے, کچھ بھی نہیں. تو میں نے سوچا آپ سے بھی ذرا پوچھو. ہمارا تو بس معاملہ رہتا ہے سورج کے ساتھ, کیونکہ ہمیں تو قبلہ دیکھنا پڑتا ہے. جی تو سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, ویسٹ ہے ابھی, اس میں طلوع ہوتا ہے. اور ایسٹرونومرز کے اعتبار سے بعض ایسے اور بھی جو آسمانی یہ فلکیات ہے ان کے بھی چاند جو ہے وہ دوسری طرف سے شروع ہو گیا, دوسری طرف سے طلوع ہونا. اب وہ بات یہ کہ دنیا کا بھی دنیا کا سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا, وہ واقع ہے. جتنا آدمی اس کو نہ سمجھے لیکن جو اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ضرور ایسا. اور وہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اب قیامت. اور یہ اتنی بڑی سب چھوٹی نشانیاں تو شروع ہوگی, سب کتنی صاف صاف چھوٹی نشانیاں, لیکن وہ بڑی نشانی ہوگی. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ, اور جب یہ مغرب سے طلوع ہوگا سورج اور لوگ اس کو دیکھیں گے. ہاں یہ ایک اور سوال کرو, چاند کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, مغرب سے. ہم سب چاند کو ادھر تلاش کرتے ہیں, مغرب میں تلاش کرتے ہیں. چاند کا طلوع مغرب میں ہوتا ہے, سورج کا طلوع مشرق میں ہوتا ہے. ہاں تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, اور یہ بھی یاد رکھو مغرب میں کیا ہے, ویسٹ میں, وہاں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے. سب چیزیں جو رکھی ہوئی وہ تو ایسٹ میں ہے, سورج وہاں طلوع ہوتا ہے, نور آتا ہے, دنیا کو زندگی ملتی ہے, سب یہاں ہوتا ہے. وہاں جو جا کے سورج بھی طلوع غروب ہو جاتا ہے, وہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ اور جب وہاں سے سورج طلوع ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی. تو پھر بھی ہم ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کے طریقے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور اس کو خدا مانتے ہیں. کیا ہے ان کے پاس, کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہاں فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ, سب لوگ اس وقت ایمان لے آئیں گے. اور اس کو جس کو اللہ تعالی نے فرمایا قرآن شریف میں اس وقت کا ایمان کا, لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا, وہ جو کوئی بھی جان کو اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا اس وقت جب سورج اور وہ صاف دیکھے گا, اب وہ یقین کرے گا. ایمان جو ہے بالغیب ہے, ایمان بالشہادہ کا اعتبار نہیں ہے. ایمان کا اعتبار اللہ کا یہاں کہ اللہ کے قول کو ہم مانیں, اللہ کے رسول کے قول کو ہم مانیں. اس لیے یہ اس وقت کے مسلمان کی قیمت بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھے مانتے ہیں, اور ہم سنت کو مانتے ہیں. اور ایسے ماشاءاللہ میں طلبہ کو بھی دیکھتے ہیں, کبھی مسجد سے بائیں پاؤں سے نکل دانے پاؤں سے نکلتے پھر ریورس کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال, لیکن کتنے ابھی محبت اور ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اس پر عمل کرتے. بیت الخلاء میں جاتے اہتمام کرتے کہ بائیں پاؤں سے جائے, نکلتے تو داہنے پاؤں سے, کبھی بھول ہو جاتی ہے توبہ استغفار, لیکن اہتمام. کہتا اللہ کے رسول کا کیا شان تھی رسالت میں کہ اس کا انوار آج بھی کتنا زندہ ہے دنیا میں. لیکن بہرحال جب یہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھے گا, آنکھوں پر بھروسہ کر کے ایمان لے آنا, اس کی قیمت اللہ کی آنی. جو اللہ آپ نے اللہ کی بات کو سنی, اللہ کے رسول کی بات کو سنی اور اس پر ایمان, اس کی قیمت ہے. او کسبت فی ایمان یا خیرا, اور انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں حاصل کی, یہاں تک کہ ایمان کا بول بھی نہیں بولا. مانتے تھے اللہ کو دل میں اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اور اللہ کا بول بھی نہیں بولا, کچھ بھی ایمان دین کا کام کچھ بھی نہیں کیا, لا الہ الا اللہ بھی نہیں بولا, کچھ نہیں. تو وہ پھر وہ ایمان معتبر نہیں تھا دل میں. ہاں مجھے ماننا چاہیے لیکن کبھی اسلام قبول نہیں کیا, تو اس وقت جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اور قیامت کیسے قائم ہوگی؟ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا, کہ دو آدمی بیع و شراء کر رہے, خرید و فروخ, اور انہوں نے کپڑا ایسے پھیلایا, دیکھو یہ کپڑا ہے, دوسرا ٹھان دیکھو یہ کپڑا, کون سا آپ پسند کرتے ہو, ابھی اس کو ایسے پھیلایا. بینہما فلا یتبایعنہ ولا یطویانہ, اور ابھی اس کو بیچا نہیں, سودا نہیں کیا, یا اس کو پھر لپیٹ کے شیلف میں ابھی نہیں رکھا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ اور قیامت قائم ہو جائے گی. اتنے میں جب ابھی بے اور شیرا کر رہے قیامت قائم ہو جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ اور قیامت قائم ہو جائے گی. وَقَدِ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنٍ لِقْحَتَهُ فَلَا يَطْعَمَهُ کہ اس کی اونٹی کی دوٹ اس نے جا کے دھویا, ملک کیا, اس کے دودھ نکالا. جیسے ہمارے یہاں گائے ہوتا ہے, گائے ہوتی ہے, گائے کا دودھ دھوتے ہیں نکالتے, ابھی اس کو پیا نہیں, اور یہاں دودھ کا پینے کو طعام سے طعام کا الفاظ استعمال کیا. یہ بھی درست ہے کہ پانی پینے کو بھی طعام کہے. وہ کیا ہے سیقون میں جالو تالوت کے قصے میں کہ وہ نہر سے گزرے اور فمن لم یطعم ہو فین جو وہاں پانی نہ پیے تو طعام کا لفظ استعمال ہوا. تو پانی پینے پر طعام کا لفظ استعمال کرنا بھی درست ہے لغت کے اعتبار سے. تو ابھی وہ دودھ ڈھویا اور ابھی اس کو پیا نہیں, طعام کا لفظ آیا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيتُ حَوْضَهُ اور قیامت ایز اسی حالت میں قائم ہو جائے گی. اوکے, وہ درست کر رہے ہوں گے اپنے حوض کو, یعنی اپنے جیسے آج کل کوئی پانی کی نال کی پائپ وہ خراب ہو گیا, ابھی اس کو درست کرتے. پہلے زمانے میں کنواں کو درست کر رہے, کنواں کچھ خراب ہو گیا اس کو درست کیا, تو یہ کام کیا. اور ولا یسقفی ہے اور ابھی اس سے پیا نہیں. ابھی آپ کا ٹیپ خراب ہو گیا, واشر خراب ہو گیا, ابھی آپ نے نیا واشر لگایا, ابھی وہ ٹیپ سے پانی نہیں پیا, اور اتنے میں قیامت آ جائے گی. اچانک آپ ابھی دنیا کا کام میں پورے مشغول ہوں گے اور قیامت آ جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ اور قیامت ایسے حالت میں قائم ہوگی. وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا کہ اس کے ایک نوالا, اس کا کھانا کا ایک نوالا منہ جیسے منہ تک وہ لے آیا, ابھی منہ میں رکھا نہیں, اور قیامت آ جائے گی. یعنی سب درست ہوں گے حالات, کھانا بھی پکایا سٹوو میں, سب کچھ دسترخوان بھی بچھایا, بیٹھے بھی اور بیٹھے بھی سب لوگ بیٹھنے کو, اور کھانا لیا اور یہاں تک لے, اور اچانک اتنے میں قیامت آ جائے گی. تو اس طریقے سے قیامت آ جائے گی. تو مطلب اس کا کیا ہے, صرف علم کا ہونا نہیں, تیاری کا, اور ایسے اپنی قیامت صغرا اپنی موت کی بھی تیاری کرو. یہ نہیں کہ صرف آپ جانتے ہو کہ میں مروں گا, مجھے مرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کرو اس کی اطلاع. اللہ ہم سب کو توفیق دے, قبول فرمائے اللہ.